السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كسبوا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، اگر آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ جملہ کس سیاق میں فرمایا ہے تو اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اسی لیے ساری چیزیں اس مادی زندگی میں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں اور انہیں مسخر کر دیا ہے، ان کی دسترس میں دیا ہے، وہ اسے جس طرح چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ فضا ہو یا روشنی ہو، مادے کی کوئی قسم ہو اس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. تو ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن نفس انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ محبوب ہوتی ہے. آپ اگر اپنی دکان کوئی خریدیں، اپنی جائیداد خریدیں، اپنا گھر بنائیں، اپنی اولاد ہو، تو اس کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے، اس کی ترقی سے خوشی ہوتی ہے، اس کی محبوبیت میں اضافہ ہوتا ہے تو دل کو راحت ملتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کے اندر انسان کو اپنے لیے بنایا تو اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے سے اللہ کی ملاقات ہو، اللہ کی ملاقات ہو. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اہل جنت سے پوچھیں گے کہ اب کوئی چیز کی کمی تو نہیں ہے، تو اس وقت وہ کہیں گے رب کریم، ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، بس ایک چیز ہے، وہ یہ کہ ہم تیری ملاقات کے شرف سے باریاب ہو جائیں. یہ خواہش ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس طرح ان کے سامنے آئیں گے جس طرح بے ابر کا آسمان ہو اور آفتاب نکلا ہوا ہو، جس کو دیکھنے میں کسی قسم کی کوئی زحمت کسی کو نہیں اٹھانی پڑے گی. اس طرح اللہ عز و جل کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا اہل جنت کو. لہذا اسی سیاق میں کہا جا رہا ہے، کیا اس عظیم نعمت سے وہ روگردہ ہیں؟ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کا شرف ان کو حاصل ہو؟ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں. ورنہ وہ تو اتنی محبت کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، اور اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے جو بظاہر پسندیدہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اس بندے پر اس طرح سایہ فگن ہوتی ہے کہ اس بو کو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار سمجھا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں جس کے منہ کی بو جو پسندیدہ بظاہر نہیں ہے، وہ اگر مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ بندہ کتنا پسندیدہ ہو، وہ معبود برحق اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ لہذا اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میرے حضور میں آئے اور میری ملاقات کا شرف اس کو حاصل ہو جائے، یہ اعزاز اس کو مل جائے، کسی بڑے کے حضور میں بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو یہ شرف کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہم نے پرائم منسٹر سے ہماری ملاقات ہے، گورنر سے ہماری ملاقات ہے، فلاں سے ملاقات ہے، اس کو لوگ بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ملاقات ہو کتنے شرف کی بات ہے، لیکن وہ لوگ کتنے محروم ہیں جو اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس مادی زندگی کی وجہ سے، یہاں کی راحتوں کے پیش نظر، یہاں کی آسائشوں اور نوازشات کی بنیاد پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے چار صفات بیان کیے گئے ہیں اس آیت کے اندر، ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ملاقات کا شرف حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو لا یرجون لقاءنا کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے وہ راضی ہو چکے ہیں، خوش، اسی پر خوش ہیں، جو چیزیں ان کو میسر ہیں اس پر خوش ہیں، جب خوش ہیں تو گویا کسی اور کی طرف وہ دیکھتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ سب سے بڑا ان کے لیے غرہ ہے، دھوکا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر کچھ سوچ رہا تھا، بادشاہ متوجہ ہوا کچھ یہ سوچ رہا ہے، اس سے پوچھا تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں کچھ نہیں سوچ رہا ہوں۔ کہا نہیں، تم سوچ رہے ہو، صحیح صحیح بتاؤ کیا سوچ رہے تھے۔ تو اس نے کہا حضور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کو جو سلطنت ملی ہے جس کی وجہ سے آپ بادشاہ ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں، کاش مجھے ایک چوتھائی مل جاتی تو میں بھی خوش قسمت ہو جاتا، یہ میں سوچ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا تم کچھ سوچ رہے ہو، لہذا دیکھو تمہیں میں آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے تین سوالات، ان کے جوابات تم دے دو تو ہم تمہیں آدھی سلطنت دے دیں گے۔ اور اس نے کاغذ پہ لکھ کر کے اس کو دے دی۔ پہلا سوال تھا یہ کہ سب سے زیادہ دھوکے کی چیز کیا ہے؟ نمبر دو، سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ نمبر تین، سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ کہا یہ سوالات ہیں، ایک مہینے کا وقت ہے، ایک مہینے کا وقت ہے، اس میں تمہیں جواب دینا ہے، اگر صحیح جواب دو گے تو تمہیں آدھی سلطنت میں اپنی دے دوں گا، اور اگر تیسویں دن تک بھی جواب نہیں دے سکے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ یہ سن کے پریشان ہو گیا وہ، لیکن بادشاہ کا حکم تھا، اسے جوابات تلاش کرنے پڑے۔ وہاں سے نکلا، لوگوں سے ملتا، پوچھتا، دانشوروں سے ملتا، ان سے معلومات حاصل کرتا، یہاں تک کہ 29 دن گزر گئے، جواب اس کو نہیں ملا۔ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ آخری دن تھا اور پریشان تھا، اوسان اس کے خطا ہو رہے تھے، اب تو گردن ماری جائے گی، بادشاہ کا حکم ہے، کچی بستی کی طرف چلا گیا شہر کے۔ وہاں ایک کٹیا اس نے دیکھی، اس میں ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے دور سے دیکھتے ہی کہا آ جاؤ آ جاؤ، تین سوالات کے چکر میں پھنسے ہو نا۔ یہ سن کر کے اس کو جو ہے یہ کیسے معلوم ہو گیا، اس کو تین سوالات کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ قریب ہوا تو یہ دیکھا کہ جو وردی وہ وزیر ہونے کی حیثیت سے پہن رکھا تھا وہی وردی وہی لباس کو وہ بچھا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور اسے حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ میں بھی اس چکر میں پھنس چکا ہوں, اور اچھا ہوا تم یہاں پہنچ گیا. مجھ سے بھی 3 سوالات کیے گئے تھے, اور میں بھی وزیر تھا تمہاری طرح سے, اور میں نے اس کا صحیح صحیح جواب بھی دے دیا تھا. لیکن جب مجھے آدھی سلطنت کا پروانہ ملا تو میں نے یہ سوچا کہ جو چیز دھوکا ہی دھوکا ہو, جو ایسی سچائی ہے جس سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے ہیں, اور سب سے بڑی کمزوری کا مظہر ہو, اس کو ہم لے کر کے کیا کریں گے. لہذا میں نے وہ پروانہ بادشاہ کا جو تھا اس کو چاک کیا اور پھاڑ کے پھینک دیا, اور آ کر کے یہ کٹیا میں میں قیام کر لیا اور یہاں ہوں. اور دیکھو یہ جو تم لباس پہنو وہ میں مجھے بھی ملا تھا, اسی پر میں بیٹھا ہوا ہوں. میں تمہیں 2 سوالات کے جوابات بتا دوں گا بغیر کسی بدل کے, بغیر کسی عوض کے. ایک نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا حضور اگر ایک نہیں بتائیں گے تب بھی تو گردن مار دی جائے گی. کہا نہیں, اس کے بارے میں تو اس وقت جب تم اس کا بدلہ ہے, اس کا عوض ہے, وہ تم دو گے تو ہم بتا دیں گے. خیر اس نے کہا کہ دیکھو, سب سے بڑا دھوکہ خود یہ دنیا ہے. جس دنیا کو ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہے, یہ کچھ نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان, اپنے پروردگار کے تعلق سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جو بڑا کریم ہے, اس کے کرم کی سلسبیل جاری ہے, جس نے تم کو پیدا کیا ہے, تمہارا جو ہے پورا اسٹرکچر تیار کیا ہے. فسواک, پھر اس نے نوک پلک درست کیے ہیں. فعدلک, پھر اس کے ساتھ ساتھ موضوع ترین اعضا اس نے دیے ہیں. یعنی پہلے اس نے اس کا پورا وہ تیار کیا ہے, پھر اس کے بعد اس کے نوک پلک تیار کیے ہیں. فسواک فعدلک, پھر اس کو موضوع ترین کان ناک آنکھ دانت جیسے ہونے چاہیے, جس سے حسن پیدا ہو انسانی جسم کے اندر, انسانی شامے کے اندر, وہ اس نے کیا ہے. پھر اس نے جس شکل میں چاہا ہر ایک کو جو ہے پیدا کیا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اربوں انسان, لیکن کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے, یہ اس کی شان ہے. لہذا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے, یہی سب سے بڑا دھوکا. اسے کچھ پتا نہیں کہ ایک قدم جو اٹھا ہے دوسرا قدم اس کا صحیح پڑے گا یا نہیں پڑے گا. جو وہ دیکھ رہا ہے حقیقت میں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, جو وہ سوچ رہا ہے اس پر وہ عمل بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. اس کی جو تمنائیں اور آرزوئیں ہیں وہ کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں, اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے باوجود وہ سمجھتا ہم سب کچھ ہیں, تو اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا دھوکہ جو ہے یہ خود. دوسرا سوال تمہارا ہے کہ سب سے بڑا کیا ہے جی؟ سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کہا وہ موت. وہ موت کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے. سب سے بڑی سچائی, کائنات کی ہر چیز پر موت طاری ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو مٹانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے موت کو بنایا ہے, لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے موت کی ہے تاکہ اپنے حضور میں حاضر ہونے کی سعادت اس کو حاصل ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الموت جسر یوسر الحبیب الی حبیبی. حدیث کا حصہ ہے کہ موت ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے. اگر موت نہ آئے تو ہمیں جنت نہیں مل سکتی, موت نہ آئے تو دیدار خداوندی کا شرف ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے, موت نہ آئے تو ہمیں ابدی زندگی, سرمدی زندگی, لازوال زندگی ان تمام نعمتوں کے ساتھ جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے کہ اہل ایمان والے پر جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے کہ آج وہ دن ہے جو لقائے ربانی کا شرف ہم کو حاصل ہوگا. ایک شہید جب شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے, اس کی گردن پہ تلوار ہوتی ہے یا اس کے سینے پہ گولی ہوتی ہے, تو وہ اس وقت اللہ کی نعمتوں کا ایسا مشاہدہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اہل جنت سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کوئی آرزو تو نہیں ہے, کوئی خواہش تو نہیں ہے, کوئی تمنا تو نہیں ہے, تو ایک شہید کہے گا رب کریم میری وہ تمنا ہے کہ کاش پھر تو مجھے بھیجے اور پھر میں تیرے راہ میں شہید ہوں, اس لیے کہ جو اس وقت لذت مجھے ملی تھی وہ لذت مجھے وہیں مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی, رب کریم پھر مجھے بھیجے. تو شہید کو شہید کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ مشاہد ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا, ان جلووں کا, دیکھنے کا, جس کو دیکھنے کے بعد یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے, یہ باقی نہیں رہتی ہے. تو سب سے بڑی سچائی موت ہے, منفی آئے یا مثبت آئے, مفید ہو یا مضر ہو, لیکن صاحب ایمان کے لیے موت, الموت جسر یوصل الحبیب الی حبیب, ازل سے ہی یہ قدرت نے اجل کو کام سونپا ہے, ازل سے ہی یہ قدرت نے اجل کو کام سونپا ہے, چمن سے پھول چننا اور ویرانے میں رکھ دے. یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. تو دوسرا سوال جو تھا وہ یہ کہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے, کہا سب سے بڑی سچائی موت ہے. تیسرا سوال کہا یہ دیکھو میرا کتا ہے, کتے کے سامنے ایک پیالہ دودھ تھا اور وہ دودھ پی رہا تھا. کتا پیتا ہے تو اپنی زبان کو یوں کر کے اس سے نکالتا ہے, منہ لگا کے نہیں پیتا ہے, تو وہ چاپڑ 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 پی رہا. اس نے کہا کہ اگر تم یہ دودھ جو جھوٹا ہے اس کا پی لو گے تو ہم تیسرے سوال کا جواب بھی بتا دیں گے. کتا, خیر آج کل کی تہذیب ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کتا بہت محبوب ہو گیا ہے, ایک فرد کی حیثیت ہو گئی اس کی ہو گئی, لیکن وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ کتے سے دوری اختیار کی جاتی تھی. کتا ذرا سا لگ جائے تو صاحب ناپاکی و پاکی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا, جھوٹا پینا تو بہت بڑی بات ہے. اب اسے بڑی ہچکچاہٹ, اس نے کہا کہ اب سوچ لو, ایک طرف تلوار ہے گردن تمہاری ماری جائے گی اور ایک طرف یہ پیالہ ہے جو کتے کا جھوٹا ہے. سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا, پھر اس نے آنکھ بند کیا اور پیالہ اٹھایا, کٹاکٹ پی لیا. جب پی لیا تو اس نے کہا کہ پی لیا تم نے, کہا سب سے بڑی کمزوری انسان کی خود غرضی ہے, سب سے بڑی کمزوری انسان کی خود غرضی ہے, لہذا خود غرضیوں کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو دفن بھی کر دیتا ہے, اسفل سافلین تک بھی پہنچتا ہے, اور جو وہ نہیں کرنا تھا اسے وہ سب کر گزرتا ہے. انسان کی سب سے بڑی کمزوری خود غرضی ہے, تمہاری یہ خود غرضی نہ ہوتی تو تم کتے کا جھوٹا نہیں پی سکتے. یہ تین سوالات کے جوابات اس کو مل گئے. آخری دن تھا, انتہائی خوش تھا, خوشی میں اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا, اسی حال میں وہ جا رہا ہے اور جب بادشاہ کے شاہی گیٹ پر پہنچتا ہے تو یہ کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس پہ اٹیک پڑتا ہے اور وہیں گرتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری زندگی کا مظہر ہے, یہ ساری زندگی اسی میں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا, اور دنیا بھی زندگی سے وہ راضی ہو گئے, خوش ہو گئے, اسی میں لگے رہے, واطمئنوا بها, اور مطمئن بھی ہو گئے کہ یہی سب کچھ ہے, آگے کچھ نہیں سوچنا ہے. دو روٹی مل گئی, دو لقمے مل گئے, ایک گاڑی مل گئی, گھومنے کا موقع مل گیا, جانے کا موقع مل گیا, بس اسی پہ مطمئن. ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمئنوا بها, اور چوتھی بات یہ کیوں چیز پیدا ہوئی, قرآن پاک اس کو ہی بیان کرتا ہے, یعنی سوچ اور غور اور فکر جو اللہ نے عقل و خرد اور دانش کی سوغات کی شکل میں اس کو عطا کیا ہے، اس کو کام میں نہیں لاتے، وہ بجھ جاتی ہے، ان کے عقل کا چراغ گل ہو جاتا ہے، دانش کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، خرد کی کار فرمائیاں اس سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں جو سامنے ہیں ان پر غور نہیں کرتا کہ اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفسر الآیات لقوم یعلمون۔ یہ ساری نشانیاں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، کسی کو نور دیا، کسی کو ضیاء دیا، کسی کے اندر راحت کا سامان رکھا، کسی تمہاری زندگی کا سارا دائیہ اس کے اندر ہم نے رکھا ہے، تم اس پہ غور نہیں کرتے۔ غفلت، والذین ہم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت سب سے بری چیز ہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ شاہوں کا، بادشاہوں کا سب سے خراب جو کردار تھا وہ غفلت کا تھا۔ جب انگریز لکھنؤ پر انہوں نے حملہ کیا، وہاں کا نواب وارد علی شاہ ایسے غفلت تھے اور ایسے بنے تھے کہ جب ان کی گرفتاری کے لیے فوج پہنچی ہے تو ان کی گرفتاری اس بنیاد پہ ہو گئی کہ ان کو چپل پہننے والا کوئی نہیں تھا، جو ان کی جوتی تھی شاہی وہ جوتی پہنانے والا کوئی نہیں تھا، سب بھاگ گئے تھے۔ اب وہ کیسے پہنے، اپنے ہاتھ سے جوتی کیسے پہنے؟ تو اس انجام سے جو گرفتاری ہوئی اور لکھنؤ سے لے جا کر کے ان کو کلکتے میں رکھا گیا اور وہیں کے ہو کے رہے، وہ ایک غفلت جو اپنی اللہ نے صلاحیت دی تھی اس کا صحیح استعمال نہ کرنے کی بنیاد پر یہ چیز ہوئی۔ تو غفلت انسان کو لے جاتی ہے، اسی غفلت کے خاتمے کے لیے، اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ تقوی اسی غفلت کے کردار کو ختم کرنے کا آہنی نہیں بلکہ اس سے زیادہ طاقتور چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کا تعارف ایسا نہیں کرایا جس طرح اس مہینے کا تعارف کرایا ہے، اللہ رب العزت نے کسی مہینے کا ایسا تعارف نہیں کرایا جس طرح اس مہینے کا تعارف کرایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ نے تعارف کرایا اس مہینے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ کیا تعارف اللہ کے رسول، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگر ہونے والا ہے، ایسا مبارک مہینہ جو با برکتوں کے ساتھ ہے، برکتوں کا سارا سرمایہ اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں میں جو نیکیاں کما سکتے ہو، ہزار مہینوں میں قرب الہی کا جو اللہ کی طرف سے تمہیں توفیق ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ رات، ایک رات کے اندر تم کو وہ چیز مل سکتی ہے۔ ایسا مہینہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، شہر المواساد، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، بہی خواہی کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ وہ مہینہ ہے تاکہ ایک دوسرے کی، غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی ہم خبرگیری کریں، ان کو کٹس پہنچائیں، ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی، شہر یزاد فیہ رزق المومن، ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو سب من فطر الصائم، کسی روزے دار کو جو روزہ کھلوا دے، افطار کرا دے، تو اس کی کان لہو مغفرت لذنوبہ وکان لہو
عتق رقبته من النار وكان له اجر مثل صائم.
تین اس کو دولتیں ملتی ہیں, تین نعمتیں ملتی ہیں جو کسی کو یہ کرا دے, افطار کرا دے. نمبر ایک, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نمبر دو, اس کو جہنم کی آگ سے اس کی گردن کو چھوڑا دیا جاتا ہے, اس کو آزادی مل جاتی ہے. نمبر تین, اس روزے دار کو جس کو اس نے افطار کرایا ہے, وہی اجر جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی بنیاد پہ ادا فرماتے ہیں, اس کو ادا فرماتے ہیں. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, کلنا لا یجد ما فطر به الصائم. حضور, ہمارے پاس کیا, وہ زمانہ تو غربت کا تھا, فقر کا تھا, ہمارے پاس کہاں کہ ہم کسی صائم کو روزہ دار اس کو کھانا کھلائے. اللہ کے رسول نے فرمایا, یعطی اللہ ثواب هذا, یہ ثواب اللہ اس کو بھی دے گا, من فطر الصائم بے مزقت لبن و شربت مائی, ایک بوند پانی, ایک قطرہ پانی اور ایک قطرے دودھ سے اگر کسی کا افطار کرا دے, چکھا دیا دودھ اتنے ہی اس کے پاس, پانی اس کے حلق میں پہنچا دیا اتنے ہی اس کے پاس, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی اس کو عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت دینے کا وعدہ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا کرتے تھے, اے اللہ, یا اللہ, ہماری گردن کو جہنم کی آگ سے تو آزادی عطا فرما دے, جہنم کی آگ سے تو آزادی عطا فرما. ہر روز, ہر شب میں, ہر دن میں رمضان مبارک کی یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو بات فرمائی, فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ, جو شخص اپنے نوکر, اپنے خادم کے کام کو ذرا ہلکا کر دے, 10 گھنٹے کام لیتا تھا 8 گھنٹے کر دے, 8 گھنٹے لیتا تھا 7 گھنٹے کر دے, من خفف عن مملوکہ, جو ایسا کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی بھی عطا فرمائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں اور زیادہ خادموں پہ, نوکروں پہ, ملازموں پہ کام کا بار ڈال دیتے ہیں. اگر وہ سال کے مہینے میں, سال میں اگر وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اس میں 10 گھنٹے ڈیوٹی ہو جائے, 12 گھنٹے ڈیوٹی ہو جائے, 15 گھنٹے ڈیوٹی ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ دعا کریں کہ اللہ جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما, اور یہاں ایک ملازم کو اگر آپ نے ہلکا کر دیا اس کے عمل کو رمضان کی وجہ سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما. یہ وہ ہے. تو بدمانو بھائی, یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم غفلت میں ہیں, ہم غافل ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَنَایَاتِنَا غَافِلُونَ, اور جو ایسا کریں گے اولئک مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, ٹھکانہ جہنم ہے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نہیں فرمایا, کسب کی بات کی, اور کسب میں نافعیت ہوتی ہے, کسب میں مفاد ہوتا ہے, کسب میں افادیت ہوتی ہے. اسی لیے اردو محاورے میں کسبن کہتے ہیں اس عورت کو جو زانیہ ہوتی. تو بیما کسب, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, ابو لہب کے تعلق سے یہ کہا گیا, ما کسب ما یعمل یا ما عاملہ نہیں کہا گیا. تو یہاں پر بھی کہا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو مفاد سمجھ کر کے, فائدہ سمجھ کر کے, نافعیت کا پہلو سمجھ کر کے, راحت و آرسائش سمجھ کر کے جو کر رہے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اللہ نے سب کچھ تمہیں دیا ہے اور تم کو اللہ نے اپنے لیے بنایا, اور آج تم اتنے غافل ہو کہ اس سے ملنے کا شوق بھی تمہارے اندر مہمیز نہیں کر رہا ہے. لہذا ان کے لیے کہا جا رہا ہے بما کانوا یکسبون. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم انت السلام منک السلام تبارکت ہذا الجلال والاکرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسترتها يا أرحم الراحمين اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے ہمارے روزے کو قبول فرما دے کوتاہیوں کو معاف فرما دے تراویح کو نمازوں کو تہجد کو وابین کو چاشت کو اشراق کو اے اللہ جتنی توفیق ہمیں ہو رہی ہے اس کو تو قبول فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا